أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآية وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی آخری مجلس ہے سلسلے کا عنوان دنیا اور آخرت اور دو آیتیں جنہیں میں نے سرنامہ کلام قرار دیا اور جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا سورہ حدید کی 20ویں آیت خلاصہ کرتے ہوئے چلوں گزشتہ 8 مجالس کا مختصر سا خلاصہ آیت کہہ رہی ہے جان لو بے شک نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا آرائش زینت اکڑنا ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد کی کثرت کے بارے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ ہو گئی دنیا کی زندگی اگر اس میں ہم خدا اور ہدایت کے عنصر کو اس ایلیمنٹ کو نکال دیں جس کو ہم آسمانی ایلیمنٹ کہیں گے اخروی ڈائمنشن کہیں گے جو ایک روحی نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے بدنی نظر سے نہیں دیکھتا اگر اس چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہی قرآن جو ہدایت کرتا ہے اور بہترین ہدایت گر ہے بے شک یہ آیت قرآنی ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے تو اس سیدھے راستے کے لیے ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کو کیسے دیکھیں تو قرآن کی ہمارے پر بڑی رحمت ہے ایک ایک آیت قرآن کی رحمت ہے اس میں یہ ایک بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کہہ رہا ہے دیکھو دنیا کی زندگی کو ہم تمہارے لیے صاف کر بتلا دے رہے ہیں پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی دنیا کی زندگی میں کھیل ہے تماشا ہے اکڑ ہے زینت ہے آرائش ہے کثرت کے مال اور اولاد کی کوشش میں زندگی گزارنا ہے اور اس کے حقیقت اگر ہم جا کر دیکھیں اس کی حقیقت میں کوئی بقا ہی نہیں ہے یہ سب چیزیں یہ سب کام انسان کی فنا کا قصہ بیان کرتے ہیں فنا جب تک نہیں ہوگا یہ بدنی حرکتوں میں اور بدن کو اپنے بنیاد بنا کر حرکت کر سکتا ہے اب جب ہدایت کی گفتگو کرنا شروع کرتا ہے تو دیکھیے کس طریقے سے انسان کی روح کو اللہ وارد کار کرتا ہے کہ تمہارے یہاں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو روک سکو دوسرے جانوروں مانند نہیں ہو اگر اچھائی کرنے بیٹھو تو تم جیسا اچھائی کرنے والا نہیں ہے اور برائی کرنے بیٹھو تو تم جیسے برائی کرنے والا نہیں ہے اور اگر میں تم کو بنانے کے بعد تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میری بہترین خلقت ہو اس لیے کہ میں اپنے آپ کو بہترین خالق کا خطاب دے رہا ہوں اگر ہم اللہ کو کچھ بھی جانتے ہیں، جو ہم مادے پر فخر کرتے ہیں، ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، اللہ ہم پر فخر کر رہا ہے، اور جس پر اللہ فخر کر رہا ہو بنانے کے بعد اگر وہ فیل ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ آشکار نقصان، واضح نقصان، خسرانن مبینہ، جیسے قرآن کہہ رہا ہے، ارے تم جس کی طلب کرنا تھا اور جو تمہاری طلب کر رہا ہے اس کو چھوڑ کر ایسی پست چیز کے غلام بن گئے کہ جو تمہاری حقیقت سے بالکل ہی ادنا تھی، تمہارے لیے یہ ایک انسٹرومنٹ تھی، یہ ایک آلے کار تھا، بدن روح کے لیے فقط ایک آلے کار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دماغ کو بھی لے لیجئے، ہاتھ پیر کو بھی لے لیجئے، جس جس چیز کی طرف آپ توجہ کریں گے آپ کی روح آپ کے بدن کو آپ کے دماغ کو کام میں لاتی ہے، آپ کی روح آپ کے بدن کو، اور بدن کا ایک حصہ دماغ ہوتا ہے، اس کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں، لیکن روح دماغ کو بھی بدن کو بھی کام میں لاتی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ یہ روح ایک سینٹرل پوائنٹ بن جاتی ہے، اب یہ روح ایک سینٹرل پوائنٹ بن جاتی ہے اور سمجھ میں آتا ہے اللہ نے جو فقر کیا اس فقر میں، اس اکڑ میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے، کیا چیز چھپی ہوئی ہے، بغیر کسی چیز کو روکے ہوئے بات کر رہا ہے، بغیر کسی چیز کو روکے ہوئے بات کر رہا ہے۔ اللہ کو کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ تبارک اللہ احسن الخالقین، میں سب سے اچھا خالق ہوں، انسان میں روح پھونکنے کے بعد ضرورت ہی نہیں تھی، کہا ضرورت تمہاری ہے، قرآن تمہاری ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں ہے، هو الغنی وانتم الفقراء کہہ رہا ہے قرآن، وہ تو غنی ہے، تمہاری ہدایت میں اپنے آپ کو خطاب دے رہا ہے، یہ رحمت خدا ہے، یہ رحمت خدا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے کہہ رہا میں بہترین خالق ہوں، اب تو سمجھ لو، اب تو ہدایت لو۔ تو مرکزی حیثیت روح کی بن گئی، اب جو روح کے لیے کام کرے گا وہ بلند ہوتا جائے گا، روح کو طاقتور بناتے جائے گا، نئی دنیا نظر آتی جائے گی، مانگنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، یہ اللہ وہ ہے کہ جو آدمی مانگتا جائے اس کو دیتا جائے گا، جو مانگتا جائے گا، یہ دنیا بنی ہے مانگنے کے لیے، یہ دنیا بنی ہے مانگنے کے لیے۔ دلیل یہ ہے کہ بغیر مانگے جب اتنا مل چکا ہے، بہترین جسم ملا، سیدھی قامت والا جسم ملا، منہ پہ سے بال دوسرے بندروں کے نظر آتے ہیں، چمپینزی کے نظر آتے ہیں، آپ کے ہمارے چہرے پہ سے بال ہٹا دیے گئے، ہمارے لیے زینتوں کی بھی فراہمی کی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہم زینت سے حرام نہیں کرتے، دنیا کی زندگی زینت ہے، اس کے غلام نہ بن جاؤ، زینت سے میں نہیں روکتا، زینت کی غلامی سے روکتا ہوں، پیسے سے نہیں روکتا، پیسے کی غلامی سے روکتا ہوں، اگر یہ میں روک رہا ہوں تو تم کو اپنے لیے بنایا ہوں اس لیے روک رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہے تم کو میں نے خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کرو، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اب ہم کو پتا چلتا ہے کہ روح کو جب ہم نے مرکزیت دے دی تو اب پتا چلتا ہے کہ روح کی طاقت، روح کی طاقت تب ہی بڑھے گی جب آزمائشوں کو قبول کرنا شروع کرے گی۔ جس طریقے سے آپ ایکسرسائز کے ذریعے سے باڈی کو، بدن چاہتا ہے کہ ایکسرسائز کرے، بدن کو پسند آتا ہے کہ ایکسرسائز کرنا، 10 منٹ 15 منٹ کے بعد ہاتھ پیر کھینچنے لگتے ہیں تو آدمی کو محسوس ہوتا ہے میں کیوں کروں، لیکن جس کو شوق ہوتا ہے بدن کا وہ اپنے آپ پر سختی کرتا ہے۔ کوئی آپ ایسے ایتھلیٹ کو بتا دیجئے جس نے اپنے اوپر سختی نہ کی ہو اور وہ اوپر آ گیا ہو، کتنی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے تاکہ جو کھیل کھیل رہا ہے وہ صحیح کھیل کر سکے، اور آخری میں نوبت آ جاتی ہے کس کے پاس زیادہ سٹیمنا ہے، اور سٹیمنا جس کے پاس زیادہ ہو جاتا ہے وہی کامیاب ہو جاتا ہے. تو وہ سٹیمنا لانے کے لیے بدن کی کثرت ہوتی ہے، اور لوگوں کو ہم ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں تالیاں بجاتے دیکھتے ہیں لوگوں کو، ان کے نتائج سامنے واضح طور پر نظر آتے ہیں. روح کی کمال کو پہنچنے والوں کے لیے کوئی تالیاں نہیں، اس کا الٹا ہوتا ہے. تو دنیا کی طرف حرکت کرنے میں ریزلٹس جلدی آتے ہیں، اللہ کی طرف اور روح کو آگے بڑھانے میں ریزلٹس جلدی آئیں گے یا نہیں آئیں گے نہیں معلوم، آئیں گے یا نہیں آئیں گے بھی نہیں معلوم. اب یہاں پر یہ ایشو آتا ہے کہ جس طریقے سے انسان کے بدن کو ماں کے پیٹ میں تیار کیا جاتا ہے اور دنیا میں کام میں لایا جاتا ہے، تو روح کو تیار کرنے کے لیے یہ کائنات، یہ دنیا ہماری، ہماری روح کا پیٹ ہے. جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں بدن تیار ہوا، اس دنیا میں روح تیار ہوگی. آزمائشیں روح پر ہوں گی، اور روح اگر اللہ کے لیے آمادہ ہے تو ایک ایک آزمائش آتی جائے گی، روح کو خوشی ہوتے جائے گی، مجھ کو میرے مالک نے ایکسرسائز دی ہے، مجھے میری روح کو تیار کرانا چاہ رہا ہے. ما عزیا نبی ان کا ما عزید، رسول کہتے ہیں مجھے جیسی اذیت دی گئی کسی نبی کو دی نہیں گئی، ایسی ایسی اذیتیں رسول کو دی گئیں کہ ویسی اذیتیں کسی کو نہیں دی گئیں، اور مدتوں دی گئیں. ہوا کیا؟ رسول کا ایمان کم ہوا، معاذ اللہ بڑھتا گیا. رسول کے ساتھ جو تھے ان کا ایمان کم ہو گیا، معاذ اللہ بڑھتا گیا. تو خوشی سے آزمائش کو قبول کرنا روح کی حقیقت ہے، آزمائش سے بھاگنا بدن کی حقیقت ہے. اگر ہم بدنی ہو جائیں گے، آزمائش سے بھاگنا پسند کریں گے، دنیا میں کوئی پریشانی نہ آئے، اور روح کہے گی دنیا میں پریشانیاں آتی جائیں، اور جس کی روح جتنی بلند ہوگی اتنی ہی پریشانیاں آئیں گی. بتلاتے ہیں حدیث میں ملتا ہے رسولوں کو تو ان کے بعد پھر اماموں کو اللہ نے آزمایا ہے تکلیفوں کے ذریعے سے، روح کو مضبوط کرنے کے نتیجے میں. اور پھر جب روح مضبوط ہونے لگتی ہے تو یہ دنیا ہی دنیا الگ نظر آنے لگتی ہے، صاف سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہم اچھائی کرنے اور توجہ کا محتاج ہوں، اچھائی کرانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. اور یہ اچھائی کرنا اس کی طاقت، اور اچھائی کروانا اس کی طاقت، بغیر آزمائش کے ہم کو میسر ہونے والی نہیں ہے. تو روح اپنے آپ کو آزمائشوں کے دائرے میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھنے لگتی ہے. اللہ نے بھی سسٹم ایسا بنایا، حق والے جب حق بولتے ہیں تو لوگ مانتے نہیں ہیں، دنیا والے جب جھوٹ بولتے ہیں تو ماننے لگتے ہیں. مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اس آیت کی جو میں نے انتخاب کیا اس کا آخری حصہ یہ ہے، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے، سرمائے کے اور دھوکے کے سامان کے کچھ اور نہیں ہے. تو اگر یہ دھوکے کا سرمایہ ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، تو اس کے بیچنے والوں کو اتنی تالیاں کیوں ملتی ہیں، اتنی عزت کیوں ملتی ہے، اتنا وقار کیوں ملتا ہے؟ پتا چلا کہ روح کے خریدار کم ہیں، بدن کی خواہشات ہارمونز پہ بیس ہیں. بچہ بھی چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہوا ہے، ہارمونز ابھی نہیں ایکٹیویٹ ہوئے، جیسے ہی بڑا ہوتا ہے اس کی خواہشات میں اضافہ ہوتے جاتا ہے، بڑا ہوتے جاتا ہے 13 سال 14 سال 15 سال ہارمونز کا کام شروع ہوتا ہے. ہارمونز پر ہماری خواہشات بنتی جاتی ہیں. اب ہم بدنی ہوئے یا نہیں ہوئے بتلائیے، اگر ہماری ہارمونز کو ہی ہم بیس بنا لیں ہماری خواہشات کے، اور اللہ کا کتنا نہیں شکر کریں کہ مالک ہم کو ہارمونز بھی تو نے اتنے ہی کنٹرول میں رکھے کہ اتنے ہی رکھے کہ جہاں پر ہم کنٹرول اپنے آپ کو کر لیتے. اگر تو ہارمونز کو جتنے ہیں ان کا تین گنا کرتا نا تو جتنی جیل میں لوگ ہیں وہ باہر رہتے اور جتنے لوگ باہر ہیں وہ سب جیل میں رہتے. یعنی دنیا جیل بن جاتی. اس نے ہر چیز کو ایک مقدار میں رکھا, آزمائش کے لیے مناسب رکھا. ورنہ اس کے لیے اگر انسان کو بناتا خواہشات نفسانی کے لیے, ہارمونز کو دگنا کر دیتا, تگنا کر دیتا, پیٹ ایک ہے چار پیٹ بنا دیتا, جس طریقے سے گائے اور بھینس کو ہوتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ ہم دن تمام کھاتے اور رات تمام مصروف رہتے. اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں, نہ چار پیٹ بنائے نہ ہارمونز کو وہ حد تک بنایا. اب سمجھ میں آیا کہ تم کو دائرے میں رکھ کر آزما رہا ہوں. اگر میں ایسا کر دیتا کہ دائرے کو نکال دیتا تو قرآن کی وہ آیت آ جاتی ہے, زمین پہ حرکت کرنے والا ایک حرکت چھوٹی کرنے والی چیز بھی عذاب خدا سے بچتی نہیں تھی. اللہ نے ہماری بنوٹ میں ہم کو عذاب خدا سے بچانے کی شروعات کی. یہ تو رحمان کی خلقت ہے, یہ تو رحمان کی خلقت ہے. ارے خلقت میں رحمت آ گئی ہے تو اب تو سمجھو اتنا دیا ہوں کہ تمہاری پہلے زندگی محدود کر دی. زندگی محدود کر دی. اگر ہزار سال کے ہوتے اور جوانی 800 سال کی ہوتی, ارے ابھی 400 سال بچے ہیں, ابھی 500 سال بچے ہیں, کوئی حساب نہیں رکھا. موت کو کہیں پر بھی وارد کر دیتا ہے. یہ سب آزمائش کا ڈیزائن ہے. آزمائش کی بنیاد پر دیکھنے والا کہتا ہے دیکھو یہ چیز موت ڈیزائن کی گئی آزمائش کے حساب سے, زندگی کی ایک مدت ڈیزائن کی گئی آزمائش کے حساب سے, ہارمونز کا لیول رکھا گیا آزمائش کے عنوان سے, زندگی میں روابط بنائے گئے آزمائش کے عنوان سے. تمہاری اولاد اور تمہاری ازواج میں تم دشمن پاؤ گے, ان سے محتاط رہنا. اگر بیوی یا بیوی کے لیے شوہر یا ماں باپ کے لیے بچے, اگر یہ دنیا کی طرف کھینچوا رہے ہیں یا کھینچ رہے ہیں تو یہ تمہارے دشمن ہے. قرآن کی آیت ہے, ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. یہ کیسا ہو گیا؟ غور کرو, اتنی محبتیں ایجاد کی ہم نے, بیوی اور شوہر کے درمیان مودت اور رحمت بنایا. ایک طرف روح ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, مودت اور رحمت ہی رہتی ہے. دو ایکٹیو روح زن و شوہر اگر بن جاتے ہیں, اس کی بہترین مثال مولا اور بی بی فاطمۃ الزہرا کی ہے. صلوات بھیجے مار محمد. اور پھر بچے کیسے ہوئے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. یہ کیفیت ہوتی ہے جو سبب بن سکتے ہیں کہ دنیا کی طرف کھینچیں. مولا کی شادی کے بعد رسول خدا نے مولا سے پوچھا تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ ابھی شادی ہوئی ہے, کچھ دن ہوئے ہیں, تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ مولا نے جواب دیا, خیر و عون فی عبادت اللہ, اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار. اور علی فاطمہ کے لیے بھی ویسے ہی تھے. اب جب یہ عبادتوں کا گھر, اور جب میں عبادت کہہ رہا ہوں تو عبادت گھر کی عبادت نہیں کر رہا ہوں, نماز اور روزے نہیں کر رہا ہوں, گھر کی خیرات نہیں کر رہا ہوں. جنگ کے میدان میں دیکھ لیجئے علی کو, ضرب علی یوم قندق خیر من عبادت الثقلین. علی کی ضرب قندق کے دن, رسول کی حدیث ہے, اہل سنت کے یہاں موجود ہے, خیر من عبادت الثقلین, انسو جن کی عبادت سے بڑھ کر ہے کیا نہیں خلوص تھا ہوگا, کیا نہیں عظمت تھی ہوگی. ہم جن کے لوگوں کا نام لے رہے ہیں, جن کی ہم کہاں تذکرہ کرتے ہیں, یہ پورے کے پورے روح والے تھے. بدن میں اتنی ان کی جو طاقت آئی تھی وہ ان کی روح کے طرف سے آئی تھی. 60 سال کی عمر میں علی جنگ کر رہے ہیں, ایک شامی پہلوان جس کی کثرت کی حالت یہ تھی کہ بتلاتے ہیں کہ دینار کو اگر ہاتھ پر گھس دیتا تو اس کا نشق مٹ جاتا، ہاتھ میں اتنے گٹھے پڑ گئے تھے مشق کرتے کرتے، پریکٹس کرتے کرتے. کچھ لوگ علی کے طرف سے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، مولا نکل کر جاتے 60 سال کا سن ہے اور وہ کڑیل تیار جوان اس کو ختم کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں یا علی یہ سن میں آپ کو اتنی طاقت کہاں ہے، کہاں سے ہے؟ کہتے ہیں کیا تم نے اس درخت کو نہیں دیکھا جو صحرا میں رہتا ہے، جسے پانی میسر نہیں ہوتا، جسے صحیح غذا نہیں دی جاتی، اس کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے یا اس درخت کی لکڑی جو باغ میں اگتا ہے، جس کو کھاد دی جاتی ہے وقت پر اور پانی دیا جاتا ہے وقت پر؟ علی نے کم کھا کر کم پی کر وہ صحرا والا درخت بن گئے کہ جس کی لکڑی اتنی سخت ہوتی ہے کہ یہ باغ میں اگنے والے پیڑ اس کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں. راستہ بتایا جا رہا ہے، روح سے یہ سیکھ سکتے ہو. تم اپنے بدن کو میرے راستے پر اگر لگا دو گے تو صحرا کی لکڑی والی کیفیت آ جائے گی تمہارے بدن میں، اور اگر دنیا والی چیز کرنا چاہو گے تو میرے دشمنوں کے پاس جا کے سبق لے لینا. بچتا نہیں آدمی، میں نہ ادھر کا رہوں گا نہ ادھر کا رہوں گا، بہن بہن رہوں گا. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم کو بہن بہن پیدا نہیں کیا. سلوات بھیجے مر محمد والے محمد. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کچھ قرآن کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ پر نہیں لاتے، دنیا میں ذلیل ہوں گے اور آخرت میں عذاب علیم ہوگا یا مہین ہوگا، احانت والا عذاب ہوگا. یعنی ذلت دنیا کی بھی ملے گی اور ذلت آخرت کی بھی ملے گی. ہر چیز کا ایک اصول ہے، ہر چیز کا ایک اصول ہے، اور دین ان اصولوں کو پیش کرتا ہے. ہم ان اصولوں سے ہٹ کے اپنے لیے کوئی پروگرام نہیں بنا سکتے. جیسے جنگ کا ایک طریقہ ہے، ایک اصول ہے. محمد ابن حنفیہ کو تلوار چلانے کی تعلیم دے رہے ہیں مولا متقیان. ابن حنفیہ مولا کے بیٹے، اپنی ماں کے نام سے زیادہ معروف ہیں. حنفیہ کے بیٹے، ان کا قبیلہ بڑا قبیلہ تھا تو ان کے نام سے معروف ہو گئے. مولا کے بیٹے، مولا چاہتے تھے، سکھا رہے تھے کہ تلوار کیسی چلانی چاہیے. کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹے، تم سامنے یہ والی جو صف ہے نا، اس کو ناپ لینا اور دیکھنا کہ اپنے بازو میں اتنی طاقت ہے یا نہیں ہے کہ میں اگر تلوار چلانا شروع کروں گا تو آخر تک پہنچ سکوں گا کہ نہیں پہنچ سکوں گا. اور دیکھو، اگر سمجھ رہے ہو کہ وہ طاقت نہیں ہے کہ تم آخر تک پہنچ سکو، تو ہوگا یہ تم بیچ میں تھک جاؤ گے اور وہاں پر تمہارا محاصرہ ہو کر تم کو ختم کر دیا جائے گا. اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں طاقت کو ناپنا کیسے چاہیے. جہاد، جنگ اسلام میں طاقت نمائی کا نام نہیں ہے، اللہ کے لیے کامیابی حاصل کرنے کا نام ہے. تو غرور کے لیے پہلوان ہونے کی بات مت سمجھنا. یہ کامیابی پہلوان بننے کے لیے نہیں آئی ہے، بندہ بننے کے لیے آئی ہے. علی اتنے بڑے تھے لیکن علی کو کوئی پہلوان نہیں بولتا. بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا علی نے، لیکن علی کو کوئی پہلوان نہیں کہتا. نہ علی کو اس نام سے کبھی پکارا گیا. کیوں نہیں پکارا گیا؟ علی کی شخصیت میں بندگی اتنی تھی، بندگی اتنی تھی. چپ نہیں کہا مولا نے، کفا بھی فقرن ان تکونا لی ربا، کفا بھی عزن ان اکونا لکا ابدا. یہ والی جو بات مولا کہتے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں، فخر کرتا ہوں. پہلوانی کیا چیز ہوتی؟ وہ تو خیرات میں بانٹ دیتا ہے. تیرا جب کوئی ہو جاتا ہے تو تیری خیرات بھی نصیب ہو جاتی ہے، مشکل تو تیرا ہونا ہے۔ یہ دنیا اپنے الگ الگ رنگوں میں نظر آتی جاتی ہے اور ہم کو اپنے طرف کھینچتی جاتی ہے۔ ہمارے ائمہ نے یہ باتوں کو اس لیے واضح کیا، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خودنمائی نہیں تھی، یہ عبادت تھی کہ جو ہم کو بعنوان فضیلت نظر آ رہی ہے، اور اگر ہم اس کو بیان کر رہے ہیں اور فضیلت کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں تب ہم اس سے سبق سیکھیں گے کہ یہ فضیلت ہم میں بھی کچھ آ جائے، عشر عشیر آ جائے، ون ملینت آ جائے، ون بلینت آ جائے، جتنا اللہ نے ہم میں حوصلہ رکھا ہے اتنی آ جائے، اور اللہ مانگنے والے کو مایوس، دنیا کے مانگنے والے کو مایوس کر سکتا ہے، کیونکہ کہہ رہا ہے قرآن میں ید الانسان بشر دعاہ بالخیر وکان الانسان عجولا، انسان جلد بازی میں خیر کی جگہ شر مانگ لیتا ہے، برائی مانگ لیتا ہے، کیوں؟ بدنی دعا کرتا ہے، مجھے یہ مل جائے، اتنا مال مل جائے، مجھے دنیا میں یہ مقام مل جائے، ہو سکتا وہ مقام اس کو ہلاک کر دے، ہو سکتا اتنی دولت آ جائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تو یہ کہہ رہا ہے دیکھو دعا مانگنے کے وقت بدن کو بنیاد بنا کے نہ مانگنا، دعا روح کو مانگنا، اس لیے کہ فنا نہیں ہوگی اور روح پر ہمارا اختیار مستقیم ہے، اللہ کی امر ہے روح، اور روح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے، امر میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، خلق میں واسطہ ہوتا ہے، ہم کو خلق کیا، کس سے خلق کیا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، قرآن کی آیت، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنا دیا، مٹی سے بنا دیا، اب اگر تمہاری لیے ہم کو فیض کرنا پڑے گا بدنی سے تو واسطہ بدنی قوات کا لینا پڑے گا، ہمارے ہی قوات ہیں، ان کا ایک سسٹم ہم نے بنا دیا ہے، اس سسٹم میں یہ دعا فٹ ہوگی تو بالکل صحیح ہے، لیکن اگر اس سسٹم میں فٹ نہیں ہوگی تو تمہاری دعا کو ہم قبول نہیں کریں گے، ایک سسٹم میں فٹ ہونا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں صحت کی، حقیقت ہم کو صحت کی دعا کرنا چاہیے، لیکن ہر دعا مستجاب نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مصلحت ہے، وہ مصلحتوں میں کئی فزیکل چیزیں انوالوڈ ہیں، جو سسٹم کو اللہ بدلنا نہیں پسند کرتا، روح میں اور اللہ میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، تو جو جو روح کی دعا رہے گی پوری کی پوری مستجاب ہوگی۔ آپ غور کر کر دیکھ لیں، آپ غور کر کر دیکھ لیں، روح کی پیور کیفیت میں آ جائیے، مادے کو اپنے لیے انسٹرومنٹ سمجھیے، بدن کو اپنے لیے آلے کار سمجھیے، اور وہ آلے کار کو آلے کار سمجھتے ہوئے دعا کیجئے روح کے لیے، اگر وہ روح کی طاقت سے بدن کو فائدہ ہونے والا ہے تو وہ بدن خود بخود طاقت پیدا کر لے گا، وہ بدن خود بخود طاقت پیدا کر لے گا، اس لیے دعاؤں میں بھی سلسلہ رکھا گیا ہے کہ جس کی روح سب سے بلند تھی ہمارے رسول کی، اے رسول یہ اگر تمہارے پاس آتے اور تم ان کے لیے دعا کرتے تو اللہ کو ان کے لیے یہ دعا قابل قبول تھی، اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ کچھ جگہوں پر کہتا ہے اے رسول تم ان کے لیے 70 مرتبہ دعا کرو، ہم ان کی دعا قبول نہیں کریں گے، کیوں؟ بات پھر وہ روح کی کہ جہاں پر روح پورا غلبہ کر سکتی ہے، اور پھر وہاں پر کہ جہاں پر بدن کے قوانین اپنی جگہ کام کر رہے ہوں، تو جن لوگوں پر بدن پوری طریقے سے غالب آ گیا تھا رسول کی 70 مرتبہ دعا کرنے کا کوئی اثر اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہوگا، وہ رسول دعا کریں گے کہہ کر نہیں ہو رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ہم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو بدنی ہو جاؤ گے تو رسول کی 70 دعائیں بھی کام نہیں آئیں گی، روحی رہو گے تو رسول کی ہر دعا آ جائے گی، علی کی ہر دعا تمہارے حق کا حصہ بن جائے گی، فاطمہ کی ہر دعا، حسن حسین کی اور پورے ائمہ کی اور نیکوں کی ہر دعا تمہاری روح کو اثر انداز کرنے لگے گی۔ تمہاری روح جب آرام پیدا کر لے گی تو دنیا میں تمہارے سے شر ہونے کا امکان صفر ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا، اب تم شر کر ہی نہیں سکتے۔ کتنا بڑا ایک بدن کو لے کے دنیا میں فساد برپا کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے، لاکھوں کو مار رہا ہے، اور ایک بیٹھا ہوا ہے کہ جو نہ فتنہ کر سکتا ہے، نہ فساد کر سکتا ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ اگر ہم ویسے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہم کو پیش نہیں کیا گیا، یہ دیکھو تمہاری ہی قوم میں تھا، تمہارے ہی دور میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن یہ آ گیا ایسے، اور تم ویسے کیوں آ گئے؟ ان کے پاس کچھ بہانہ رہے گا، ہم کو وہ والی ہدایت نہیں ملی جو ان کو ملی تھی۔ پھر بات تھوڑی طولانی ہو جائے گی کہ جو ہدایت فطری ملی تھی نہیں ملی تھی، وہ فطری ہدایت پر تم کیوں نہیں چلے، وہ بحث لمبی ہو جائے گی، اس مجلس کے دامن میں اتنا وقت نہیں ہے۔ لیکن ہم جیسے جس کو رسول بھی ملے، ائمہ بھی ملے، کتاب بھی ملی، سلسلے وار زندگیوں کا طریقہ ملا جو روح کی بلندی کے لیے کام کرتا رہا، ظاہر میں 250 سال سے زیادہ مدت کے لیے واضح زمین پر جس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، جس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اہل سنت کی تاریخیں اٹھا لیجئے، شیعوں کی تاریخ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت کی تاریخیں اٹھا لے کر دیکھیے بڑی تاریخیں کہ ائمہ کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے انہوں نے، سوائے فضیلت کے کچھ اور لکھنے کے لیے نہیں تھا۔ پیورٹی یہ مانا دیتی ہے، اگر ہم ان سے پیورٹی نہیں لے سکے، ملاوٹ لے، تو دنیا کی کون سی قوم ہے بتلا دیجئے جس کے پاس ملاوٹ نہیں ہے، فقط پیور شر ہے؟ آپ بتلا دیجئے دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے کہ جس کے پاس فقط اور فقط پیور شر ہے، کوئی خیر نہیں ہے ان کے پاس؟ ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ فطرت کا تقاضا، عقل ہمیشہ گناہ کرنے کے لیے نہیں بولتی، عقل کا تقاضا، ٹھیک ہے، پھر کلچر کا تقاضا، کلچر بھی تو ڈیولپ ہوئے ہیں، کلچر کا تقاضا، کسٹمز کا تقاضا، یہ سب تقاضے ہیں، کئی ایسے تقاضے ہیں کہ جو ہم کو گناہ سے روک لیتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کو انکار کرتے ہوئے ہم کیا ایتھیسٹ والے لوگوں کو نہیں دیکھے ہیں، یا ایگنوسٹک لوگوں کو نہیں دیکھے ہیں، یا مشرک لوگوں کو نہیں دیکھے ہیں کہ جس کی زندگی میں نیکیوں کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ سیدھا پلٹ کر ان کی فطرت پر جاتا ہے، یا ان کے دین میں جو بتلائے گئے حقانیت کی باتیں ہیں جو کوئی نہ کوئی پیغمبر سے ان تک پہنچے ہیں، کیونکہ زمین کا کوئی حصہ اللہ نے بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا ہے، تو ان کی اچھائی کا معنی ہو گیا۔ لیکن ملاوٹ، لیکن ملاوٹ، تو سب سے اعلی چیز جو ہم کو ائمہ سکھاتے ہیں، ملاوٹ کو کیسے ہٹانا، وہ بری چیز جو داخل ہو گئی ہے ہمارے سسٹم میں، وہ سسٹم کو کیسے پاک کرنا۔ اگر وہ سسٹم پاک ہونے لگتا ہے تو اللہ دنیا میں ہارمون سے زیادہ پاورفل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے ہارمونز کچھ بھی بولیں، آپ کے بدنی تقاضے کچھ بھی بولیں، ایک طاقت کے پابند ہے جو طاقت نے انہیں طاقتور بنایا۔ یہاں پر آپ کو سمجھ میں آنے لگا کہ کوئی طاقت اس کے مقابل میں نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ اسی معنی میں ہے، میں تذکرہ کر چکا ہوں، آپ کو کوئی طاقت نظر نہ آئے، نہ بدن کی، نہ عقل کی، نہ ہارمونز کی، کوئی بھی نظر نہ آئے، اور آئے جو نظر وہ فقط اور فقط خدا کی طاقت ہی سے آئے، اور اسی بنیاد پر آپ کوئی جب اچھا کام کرتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ کام مجھ کو اللہ نے کروایا، ارادہ آپ کا تھا، پیسہ آپ کو کام آ سکتا تھا کہیں اور، یا نہیں تو آپ کی سیکیورٹی کا سبب بنتا تھا، آپ نے اللہ کے نام پر دے دیا، سیکیورٹی تو دیکھ لے، سیکیورٹی تو دیکھ لے، فی الحال دوسرے زیادہ بھوکے ہیں، ان کی پہلے تو بھوک کا علاج کر دیں گے، تو کہتا تو یہ میری جیسا سوچنے لگا ہے، یہ تو میرے جیسا سوچنے لگا ہے، یہ تو تیری روح زندہ ہو گئی ہے، تو لوگوں کا خیر ہی خیر چاہتا ہے، اپنا خیر نہیں چاہتا، سب کا خیر چاہتا ہے. تجھ سے کوئی بہت زیادہ حسین ہے، تجھ سے کوئی بہت زیادہ پیسے والا ہے، تجھ سے کوئی بہت زیادہ طاقتور ہے، تجھے خوشی ہوتی ہے کہ مالک تو نے یہ بھی بنایا، تجھے تفاخر کی خواہش ہی نہیں ہے. مالک تو نے جو چیز جہاں بنائی جیسی بنائی بہترین بنائی. ایسا نہ کل شاہین خلق کہہ کر قرآن کی آیت آ جاتی ہے، سلوات بھیجے اور محمد والے محمد. ارے تو اپنے طرف کیوں دیکھ رہا ہے، میری خلقت کو دیکھ. اور یاد رکھ، میری خلقت کو میری نظر سے دیکھنا، اپنی نظر سے دیکھے گا تو حریص ہو جائے گا، جانور بن جائے گا. میری خلقت کو میرے طریقے سے دیکھ، انسان بنا رہے گا، میرا بنا رہے گا. جیسے ہی اپنی نظر سے دیکھے گا، حسد ہوگی، جلن ہوگی، خود کے پاس زیادہ ہوگا، غرور ہوگا، تفخر ہوگا، تفاخر ہوگا. یہ کیسی پلٹ ہو رہی ہے، کچھ نہیں، ایک سیکنڈ میں آدمی ادھر سے ادھر چلا جا رہا ہے، اللہ کے راستے سے نکل کر دنیا کے راستے پر، اور دنیا کو سمجھنے کے نتیجے میں اللہ کے راستے پر. یہ چیزیں انسان کو واضح طور پر نظر آنے لگیں گی، اور جب نظر آنے لگے گی ڈیسیشن میکنگ بڑی آسانی ہو جائے گی، ڈیسیشن میکنگ بڑی آسان ہو جائے گی، اس میں بڑی آسانی ہو جائے گی، چیزیں واضح ہو جائیں گی. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا معاملہ واضح دکھ جائے گا. اب جب ہوگا تو حیات مانا دینے لگے گی. کب مریں گے؟ کہا جب وہ چاہے گا. اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے. کیوں؟ قرآن نے کہا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، سوئسائڈ نہیں کرنا، ایسی غذا نہیں کھانا کہ جس کا نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ تم بیمار ہو کر ہلاک ہو جاؤ. یہ بدن تمہارا، تم جو اپنا کہہ رہے ہو وہ تمہارا نہیں ہے، ہم نے دیا ہے، ہمارے طریقے سے اس کو چلاؤ تو بہتر ہے. اپنے طریقے سے چلاؤ گے تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اور ہم سے توقع نہ کرنا کہ ہم اپنے اصول لے مادی جو ہیں، مادے کو چلانے والے اصول، تمہارے لیے خاص طور پر بدل دیں. جالا لکل شئین قدرا، قرآن کی آیت، یہ یاد رکھو کہ سسٹم جو کام کر رہا ہے سسٹم میں اپنے کو فٹ کرو، سسٹم کو اپنے لیے کمپرومائز مت کرواؤ، دعا کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے سسٹم کو سسٹم پہ چلنے دو، تم ان سسٹم کے پابند ہو جانا، اس لیے کہ ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کے رکھا ہے. تو اب روح کو پتا چل گیا ہر چیز نفی تلی ہے، تو الٹے سیدھے خواب نہیں دیکھتی، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا. شیخ چلی کے خواب دیکھتی نہیں روح، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو خدا میں رہنا ہے. وہ آیت کے ذیل میں اللذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہم میں کوشش کرتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ تم میرے سے خارج ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب میری رحمت ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے تو میرے سے خارج ہونا کیا مانا؟ یا تو میری رحمت کا سبب بنو گے لو گے، یا رحمت سے فرار کرنے کی کوشش کر کر اپنے آپ کو میرے غضب کا نشانہ بنا لو گے. میرے سے تم کو فرار ہے نہیں، دو طریقوں سے میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں. ایک کہ میری رحمت جو ہر چیز پر ابتدائی طور پر ہے اور اسی میں تمہاری خلقت شامل ہے، میری رحمت تمہاری خلقت میں شامل ہے، ورنہ تم کو انسان نہ بناتا، انسان بنا کے دنیا میں نہ بھیجتا اور تم میں میری روح نہ پھونکتا. تو یہ میری رحمت. اب اس رحمت کو لے کے سٹیج ون سے سٹیج ٹو، سٹیج ٹو سے سٹیج تھری، سٹیج تھری سے سٹیج فور، اگر ہم ایمان کے 10 درجے تصور کر کے بات کرتے ہیں تو وہ چکر میں لگ جاؤ. اس قسم کی چیز کے لیے کوشش کرنے والوں کو چاہیے کہ کوشش کریں. قرآن کی آیت، یتنافس المتنافسون، اس قسم کی چیز کے لیے تم اپنے آپ کو لگا دو. یہ دنیا کے غلام بننے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، یہ دنیا کے غلام بنانے کے لیے بننے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، میرے غلام بننے کے لیے بنائے گئے ہو. اور وہ چیز جو میری ہے پیورلی، وہ تمہاری روح ہے. بدن میں نے جیسا کہا اللہ کی ہے، بالواسطہ، واسطے کے ذریعے چاہیے، اللہ کی طرف کا واسطہ ہے، اس کا ہی طریقہ ہے، اس کی سنت ہے. لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلہ، تبدیلہ فی خلق اللہ، خلقت اللہ، اس کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو اب ہم حساب سے ایک جگہ پر آ گئے. اب یہ فرد والی بات ہے. اب آئیے سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے. جب ایمان والے اپنا کام انجام نہیں دیتے تو سوسائٹی میں اللہ والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ والے تو اللہ کی بات کریں گے. یہ جو کثیر تعداد میں رسولوں کو مار ڈالا گیا، نبیوں کو قتل کر دیا گیا، یہ کیوں ہوا؟ ساتھ دینے والوں نے ساتھ نہیں دیا، گرچہ یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ حق پر ہیں. نہج البلاغہ میں مولا بھی فرماتے ہیں، امام حسین سے بھی ہم کو ملتا ہے کہ کیا برے اچھوں کو نہیں چاہتے، اچھوں کو پسند نہیں کرتے. تو جب برے اچھوں کو پسند کرتے ہیں تو اچھے تو اچھوں کو پسند ہی کریں گے، اور ہم آپ اچھے لے کر ہم چلیں گے. ہم آپ ہم اچھے لے کر چلیں گے، ہم برے نہیں ہیں، ہم اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. تو اب یہ بہت اچھے کا کیا ہوا؟ برے بھی پسند کرتے ہیں، اچھے بھی پسند کرتے ہیں، لیکن جب اچھا اچھائی کی طرف بلاتا ہے، برا تو آتا نہیں ہے، اچھا سوچنے لگتا ہے جانا مناسب ہے یا نہیں ہے. بہت اچھا بہت سوچتا ہے، ہم تو بہت اچھے ہیں، بہت اچھا بہت سوچتا ہے کہ میں کیوں جاؤں، میں تو اچھا ہوں، کون سے خدا کی نماز میں نے ترک کی ہے، کون سے خدا کا روزہ میں نے ترک کیا ہے، زکات وقت پر نکال دیتا ہوں، خمس وقت پر دے دیتا ہوں، حج تو میں نے کہیں کر لیے. اتنا اچھا ہونے کے بعد یہ حق والے کی صدا پر میں کیوں لبیک کہوں، میری اچھائی کو کیوں ختم کر لوں، میری اچھائی کو کیوں ختم کر لوں، اور بھی اچھا رہوں گا. اللہ والے اللہ کے حوالے، میں اپنی اچھائی کے حوالے. یہ اچھائی کیا ہو گیا؟ ہدایت بن گئی یا گمراہی؟ جہاں ہماری اچھائی ہم کو امام تک نہیں پہنچاتی، ہدایت تک نہیں پہنچاتی، سٹیٹس کوئس بن جاتے ہیں، جیسا ہے نا وہی سب سے اچھا ہے. سٹیٹس کو ہے کیا ہو رہا ہے؟ کون فتنہ ہو رہا ہے؟ کون سا فساد ہو رہا ہے؟ ایک یزیدی تو تخت پر بیٹھ گیا ہے، ایک یزیدی تو تخت پر بیٹھ گیا ہے، کیا فرق پڑتا؟ اور ہمارے ساتھ ہو جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ ایک ایک جب یہ سوچنے لگتا ہے تو علی کے لال کی آواز پر لبیک بولنے والے 72 بن کے رہ جاتے ہیں. کربلا ایک سبق ہے، کربلا اگر ایکسپشن ہے تو حسین کے درجے کا ایکسپشن ہے. وہ درجے کی شہادت حسین جیسا ہی دے سکتا ہے، لیکن خوانی نے دنیا کے لیے ایگزامپل ہے. کربلا اس لیے ہوئی کہ اچھے اچھوں کا کام انجام نہیں دیے اور بروں نے بروں کا کام انجام دے دیا، ہے یا نہیں ہے؟ اچھے اچھوں کا کام انجام نہیں دیے، بروں نے بروں کا کام انجام دیا. وہ برے ایسے بھی تھے کہ جو امام کے درجے کو جانتے تھے، اشقیا کا حصہ بن گئے مجبورنی صحیح، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اشک جاری تھے جب امام حسین خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ حقانیت حسین سے غافل ہوں، بے اطلاع ہوں، کچھ نہیں تھا. اچھائی کو اس درجے پہ سمجھنا جو بدن کو دفنا کر نظر آتی ہے، اچھائی کو اس طریقے سے سمجھنا جو بدن کو دفنا کر نظر آتی ہے. بدن کو رکھ کر جو اچھائی ہے وہ گھر کے کاروبار کے لیے ٹھیک ہے، وہ گھر کے کاروبار کے لیے ٹھیک ہے، کمانے کے لیے جاؤ، بیوی بچوں کا خیال رکھو، ماں باپ کے لیے خیر کرو، بھائی بہن کے لیے خیر کرو، پڑوسی کے لیے خیر کرو. یہ آپ اپنی بدنی تصور کو رکھ کر پورے کام کر سکتے ہیں. بلکہ ان کاموں میں بدن کا کافی بڑا رول رہتا ہے. لیکن ہر سوال بدنی اللہ آزمائش میں نہیں کرتا، خالی ہارمونز کی آزمائش نہیں کرتا، خالی پیٹ کی آزمائش نہیں کرتا. آزمائش بڑھتی جاتی ہے، اور وہ اگر بڑھتی ہوئی آزمائش کو مومنین قبول نہ کریں تو وہ آیت قرآنی آ جاتی ہے، ان عدتم عدنا، تم اگر پلٹ گئے تو ہم بھی پلٹ جائیں گے. اللہ کا پلٹ جانا غضب ہے، ہمارا پلٹ جانا اللہ سے ہم کو کچھ دن کی دنیا کی زندگی دے دے گا، بقا دے دے گا، عیش دے دے گا، لیکن اللہ کا پلٹ جانا برزخ کا عذاب اور پھر قیامت کا عذاب، کہ جس کی انتہا کیا ہے ہم کو خود پتا نہیں ہے، اور اللہ بھی نہیں بتاتا کہ اس کی کیا انتہا. کہتا ہوں فیہا خالدون. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. بحث یہ ہے کہ اچھائی سوشل کیسے ہو جائے. سوسائٹی میں ہم افراد کے طور پہ برے نہیں ہیں، ہم اجتماع کے طور پہ اجتماع نہیں ہیں، ہم افراد کے طور پر برے نہیں ہیں، ہم اجتماع کے طور پر اجتماع نہیں ہیں، ہماری وہ بانڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے. انما المومنون اخوا جو کہہ رہا ہے اللہ کہ نہیں ہوتے مومنین آپس میں بھائی، وہ کیفیت ہم پر طاری نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے ایمان میں وہ کیفیت نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے. اور وہ والا ایمان وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے آزمائش طلب کرتا ہے. بدن کبھی آزمائش طلب نہیں کرے گا، فزیکل آزمائش بھی طلب نہیں کرے گا، ڈھکلا جاتا ہے. آزمائش طلب کریں گے، اب جب ہم آزمائش طلب کریں گے اللہ کہے گا اب تیری روح آمادہ ہو گئی ہے. قرآن کی آیت آئے گئی ہے، آ جائے گی، ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون. ایمان والو صبر کرو، صابروا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، وراؤ بے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ تاکہ تم فلاح پا جانا. یہ تمہارا طریقہ ہے، میں بتلا رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے جڑ جاؤ. جڑو گے نہیں تو تمہارا نہیں جڑنا تمہارے ایمان کے نہیں ہونے کی دلیل رہے گی، ایمان کے ہونے کی دلیل نہیں رہے گی. ہمارا آپس میں ایک دوسرے کو بھائی نہیں سمجھنا یہ شیطان کروا رہا ہے، اور جس دن ہم سمجھنے لگیں گے وہ اللہ کروا رہا ہے. کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم تو جہنم کے بالکل کنارے ٹھہرے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں وہاں سے بچا دیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اس کی نعمت، اس کی رحمت کے سبب بھائی بن گئے، اپنے سے جوڑا ہے. اور رسول سے کہہ رہا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے رسول تم دنیا کی تمام دولت خرچ کر دیتے. رسول کو، رسول خرچ کر رہے ہیں، ہم آپ نہیں خرچ کر رہے ہیں. اے رسول تم اگر دنیا کی پوری دولت خرچ کر دیتے ان کے دلوں کو نزدیک نہیں کر پاتے. یعنی دولت کا کام دلوں کو نزدیک کرنے میں کوئی رول نہیں ہے، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. دل فقط اور فقط اللہ کی رحمت سے، خود کہہ رہا ہے قرآن میں، خود کہہ رہا ہے قرآن میں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جڑنے کے طریقے الگ ہیں، غم الگ چیز ہوتی ہے، پانی الگ چیز ہوتی ہے. پانی لگا کر چیزوں کو جوڑا نہیں جاتا ہے، غم اور گلو لگا کر جوڑا جاتا ہے، اور وہ گلو قلوب مومنین کو جوڑنے کی سوائے اللہ کے پاس کسی کے پاس ہے نہیں ہے، اور نہ ہی دیا ہے، نہ ہی دیا ہے. نبی کو کہنے کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی طرف شدت سے متوجہ اگر نہیں ہوں گے تو میں بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. تم میں بھائی چارگی ایجاد کرنے کا کام اس نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، تاکہ دنیا میں تلاش نہ کرنا، میری طرف روح کرنا، اس کے بعد بھائی بننے کی صلاحیت عطا کروں گا. اس کے بعد عطا کروں گا، اس سے پہلے عطا نہیں کروں گا۔ خدا کی عطا کو خدا کے طریقے پر لینا ہے۔ بار بار میں نے اس مجلس میں کہا ہے کہ سسٹمز موجود ہیں، سسٹمز کو قبول کرنا، سسٹمز کو اپلائی کرنا، اپلائی کرنے کے بعد وہ نتائج کو محسوس کرنا، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ مالک تیرا یہ سسٹم تھا، میں نے اس پر یوں عمل کیا، اس عمل کے نتیجے میں کچھ نتائج مرتب ہوئے، اور ان نتائج کے نتیجے میں دیکھتا ہوں کہ میری روح یہاں سے یہاں تک چلی گئی ہے، میری روح یہاں سے یہاں تک چلے گئی ہے۔ اب بتا مجھے روح کو یہاں سے یہاں تک لے جانا ہے کیا کروں؟ اللہ ہدایت کرتا جاتا ہے، اس لیے کہتا ہے ہر نماز میں پڑھو اہدنا الصراط المستقیم۔ چپ چپ کیوں پڑھے مالک؟ ہر سیکنڈ تم ہدایت کے محتاج ہو۔ دو چار گھنٹے ہو جاتے ہیں نا نماز کے ہونے کے بعد، پھر ایک مرتبہ یاد دلاتا ہوں، کرو اہدنا الصراط المستقیم، طلب کرو۔ سب سے پہلی دعا ہے قرآن کی، پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جب مدد مانگنا ہے تو پہلی مدد کیا ہے؟ اور روز مانگتے ہیں وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ فوراً جیسے ہی تم ہدایت طلب کرے، تم کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہدایت ان کے راستے کو کہتے ہیں، صراط ان کے راستے کو کہتے ہیں جن پر ہماری نعمتیں ہیں۔ تو ہدایت اور نعمت جڑ گئی، تم ایک لیول کی ہدایت پہ آ گئے، ایک نعمت مل گئی، دو لیول پہ آ گئے، دو مل گئی، دسویں پہ جاؤ، دس ملتے جائے گی، دیتے جاؤں گا۔ نظریں کبھی ان سے نہ ہٹا لینا کہ جس کو ہم نے نعمتیں اپنی عطا کی ہیں، ان کی طرف اپنی نظروں کو گاڑے رکھنا۔ جیسا جیسا وہ کرتے گئے، تم بھی ویسی کرنے کی کوشش کرنا، اور اللہ سے طاقت طلب کرنا، اور جو مانگتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ رسول نے آ کر اگر آپ غور کریں تو کیسی امت کو کیسی امت بنا دیا۔ گیارہواں سورہ ہے، شان نزول کے حساب سے سورۃ التکاثر، جہاں پر بات الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، آگے بڑھتے جاتی ہے، لترون الجحیم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ سورہ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ جاہل عرب کی روش تھی کہ اپنے اوپر تو اکڑتے تھے، اپنے مردوں پر بھی اکڑتے تھے، اپنے پر تو اکڑتے تھے، اپنے مردوں پر بھی اکڑتے تھے، اپنی اپنی جگہوں پر جہاں کے اوپر ان کے مردے دفن تھے جاتے تھے اور گن گن کر خوش ہوتے تھے، ہمارا قبیلہ اتنا بڑا ہے، ہمارے قبیلے کے 500 قبور ہیں یہاں پر، دوسرے کے پاس تو 300 ہیں، مردوں پہ تفاخر کرتے تھے۔ یہ آیت ہے الحاکم التکاثر، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے گا یہ کثرت کا ناپنا، جبکہ تم جا کر اپنے مقابر کو دیکھتے ہو۔ مولا سے ایک خطبہ ملتا ہے سلسلے میں، کہتے ہیں ان یکون ابرن احق من ان یکون مفتخرن، یہ تو ان کے لیے حالت ایسی تھی کہ وہ قبور کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے، نہ کہ وہ قبور کو دیکھ کر اکڑتے۔ وہاں سے اٹھایا ہے رسول نے لوگوں کو، آپ اندازہ لگائیے، شراب جوا ہر قسم کی بدکاری اس سوسائٹی میں تھی، بچی کو دفن کر دینے والی، کمزوروں کو کھا جانے والی، بے عدالتی کو طاقت سمجھنے والی، وہ پوری برائیاں اس سوسائٹی میں موجود تھیں جہاں پر رسول آئے تھے۔ قرآن کے مطابق عبادت کیا بن گئی تھی؟ طواف کیا بن گیا تھا؟ تالی بجانا اور سیٹی بجانا۔ قرآن کی آیت ہے، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب بولیے، جب عبادت یہ ہو گئی، عمل وہ ہو گیا، ایمان کا وجود ہی نہیں رہا، 500 سال کی جاہلیت نے اور بت پرستی نے ان کو یہاں تک لا دیا تھا، اور بت پرستی کی ابتدا جو ہوئی بت پرستی کی جو ابتدا ہوئی 2000 سال تک بت پرستی نہیں تھی کعبے میں، رسول کے آنے سے 500 سال پہلے سے شروع ہوئی. اور شروع کیوں ہوئی؟ شام میں کچھ ایسی بڑی بستیاں تھیں جو بت پرست تھیں اور وہ مالی طور پر بلند ہوتی جا رہی تھی، ان کے پاس مادی طاقت بڑھتی جا رہی تھی، دنیا ان کے لیے رنگین ہوتی جا رہی تھی. تو مکے سے ایک فرد جو ان کے ساتھ تجارت کرتا تھا اس نے ایک بت وہاں سے لا کر رکھا تاکہ ہم بھی ان کے جیسے مالدار ہو جائیں. یعنی مالدار ہو جانا سبب بن گیا عبادت کا، وہ عبادت شرک ہوتی ہے، وہ عبادت شرک ہوتی ہے جو دنیا کے مال کے لیے ہوتی ہے. عبادت اللہ کی اس لیے ہوتی ہے کہ کل شہید قدیر ہے، مال بہت چھوٹی چیز کا نام ہے. جو مال کے لیے عبادت کرتا ہے ملنے پر فخر کرے گا ہی کرے گا، اکڑ کرے گا ہی کرے گا. تو یہ لیول سے اٹھا کر لایا جا رہا ہے کہاں پر، کہاں پر؟ ایک ہی 23 سال کے پیریڈ میں. معجزہ ہے نا، میں نے کہا انسان خود معجزہ، قرآن خود معجزہ، ہم سب معجزہ ہیں. ہو جانا کسی چیز کا اگر اس کو آپ اینالائز کریں اور آپ عاجز نہ آ جائیں تو بولیے. انسان کی بنوٹ کو، روح کو چھوڑیے، خالی بنوٹ کو دیکھ لیجیے ہماری، وہی خود عاجز کو نہیں. معجزہ کا مطلب ہے وہ چیز جو عاجز کر دیتی ہے عقل کو، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اس کا مین روٹ جو ہے عجزہ ہے، جس سے عاجز نکلتا ہے اسی سے معجزہ نکلتا ہے. تو ہم معجزہ، ہماری ہدایت معجزہ، رسول معجزہ، اہل بیت معجزہ، وہ اپنے درجے پہ، ہم اپنے درجے پہ، ہم خلقت کے عنوان سے، وہ خلقت اور عمل کے اور ایمان کے عنوان سے. تو پتا چلا بندہ جو معجزہ ہے، ایمان بھی معجزے والا ہونا چاہیے، عمل بھی معجزے والا ہونا چاہیے. ہے معجزہ ایمان، ہے دنیا والا عمل، ہے دنیا والا، معجزہ معجزہ رہ گیا، فاصلہ بن گیا، اب معجزہ باقی نہیں رہا بلکہ لوگوں کو عاجز کرنے والا ہو گیا، لوگ جس سے بیزار ہو جائیں. ظالمین سے لوگ بیزار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بول نہیں سکتے لیکن بیزار ضرور ہوتے ہیں. بدکاروں سے بیزار ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ چوروں سے اور ڈکائٹوں سے بیزار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بیزار ہوتے ہیں لیکن قدرت نہیں ہوتی، ڈرتے ہیں، بول نہیں سکتے. تو کوئی ایسا معجزہ نما فرد تو ہو جو بولے، کوئی ایسا جس کو اپنے معجزے ہونے پر یقین، اپنے ایمان کے معجزے ہونے پر یقین، اپنے عمل کے معجزے ہونے پر یقین. کیونکہ معجزے سے بنانے والا جب معجزہ بنایا ہے تو نکلے گا بھی وہی جو بنانے کے لیے ہوا ہے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ ہم کوئی ٹیمپرنگ کر دیں، اس کے ساتھ ہم کوئی کھیل کھیل دیں، ہم دنیا میں آ کر اپنے آپ کو ٹیمپر کرنا شروع کر دیے، چینج کرنا شروع کر دیے، اپنے آپ کو بگاڑنا شروع کر دیا. اور اس بگڑی ہوئی حالت میں ہم نے اپنے دین کو دیکھا اور دین میں کچھ ظاہری چیزیں رہ گئیں جو روح کو ہلانے والی نہیں ہیں. روح نہیں ہلی، آپسی روابط ختم ہوئے، دشمنوں کو طاقت ملی، برے ایک ہو گئے، اچھے ایک نہ ہو سکے، بروں کا غلبہ اچھوں پر ہو گیا. پھر ہم اللہ سے شکایت کرنے لگے، مالک یہ کیا کر دیا، بروں کا غلبہ اچھوں پر کروا دیا، بروں کا غلبہ اچھوں پر کروا دیا. خدا کہتا ہے ہم نے کسی قوم کو کوئی چیز عطا نہیں کی، وہ ہم نے تب تک نہیں چھین لی جب تک کہ وہ عوض نہیں ہو گئے. دو الگ الگ آیتیں ہیں. ہم نے کسی قوم کو کوئی نعمت عطا نہیں کی کہ جو ہم نے چھین لی، مگر یہ کہ وہ اپنے آپ کو عوض کر دیے. تو جب طاقت تھی تو کچھ اچھائی ہمارے پاس تھی کہ جو ہم رکھتے تھے، اس طاقت سے جو اللہ نے ہم کو دیا ہم نے ظلم شروع کیا. میں پولیس ایکشن سے پہلے کی تاریخ کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں، اس کے بعد ربطِ مسائل. امام حسین ہم سے مربوط ہیں، ہمارے پاس جب لوگوں کے پاس طاقت تھی، پولیس ایکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1948 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہم ایمان پر کتنے تھے. دیکھیے طاقت ملتی گئی، طاقت آتی گئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم ہم بڑھا دیے، عبادتوں کو کم کر دیا، پینا کھانا رواج بن گیا۔ جب یہ سب بن گیا تو ہم اللہ سے توقع کریں گے کہ اللہ ہماری یہ سب برائیوں کو رکھتے ہوئے ہم کو نوازے؟ کہتا ہے کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی تھی مگر یہ کہ جب تم عوض ہوئے تو ہم نے وہ لے لی، اور عطا بھی نہیں کریں گے جب تک کہ تم عوض نہیں ہوں گے۔ قرآن کی اور ایک آیت ہے، اگر تم عوض نہیں ہوں گے اور امید کرو گے کہ اللہ تمہیں عطا کرے گا، وہ بھی نہیں ہوگا۔ ما یغیر اللہ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم لا یغیر اللہ ما بقوم، کسی قوم کو اللہ تغییر ہی نہیں دیتا مگر یہ کہ وہ اپنے ارادوں میں تبدیلی لا لیں، اور ارادہ روح کرتی ہے، یعنی روح میں تبدیلی لا لیں، روح میں تبدیلی لا لیں، اس کے بعد دیکھیے کیسا معاشرہ بنتا ہے، کیسی سوسائٹی بنتی ہے۔ لوگ دانتوں میں انگلی پکڑ لیں گے ہم کو دیکھ کر کہ یہ بھی انسان ہوتے ہیں، انگلی پکڑ لیں گے، اتنی شرافت کے ساتھ بھی زندگی ہوتی ہے، ان کے درمیان میں کسی کو کمزور کو ڈال دو تو اس کی کمزوری نظر نہ آئے گی، ان کو ایکسپلائٹیشن کی نیت نہیں آئے گی۔ کمزور کو ہو کسی کو ان کے قوم میں ڈال دو، اس کو کمزور سمجھ کر نہیں دیکھیں گے، اس کی لنچنگ نہیں کریں گے، اس کی کمزوری کو دیکھ کر اس کو سہارے کی جگہ پر پہنچا دیں گے۔ اب اگر کوئی مشرک تمہارے پاس پناہ لیتا ہے تو اسے سمجھا کر اس کی جگہ پر پہنچا دو جہاں پر سے وہ امن سے چلا جا سکتا ہے۔ آیت قرآنی ہے، آیت قرآنی ہے کہ جب مشرک تمہارے پاس آتا ہے اور پناہ لیتا ہے تو اس کو رکھو، سمجھاؤ اور اس کو ایک امن کی جگہ تک پہنچا ڈالو، اس کو کیپچر کر کر بیچ نہ ڈالنا۔ پیسہ بن جاتا ہے کمزور، بہت تیزی سے پیسہ بنتا ہے کمزور۔ آج جو لوٹ مچی ہے، کمزوروں کا پیسہ زیادہ ہے جو لوٹا جا رہا ہے، طاقتوروں کا پیسہ لوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے، طاقتور عام طور پر لوٹے رہے ہوتے ہیں، لوٹتا جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر آپ اور فرمائیں ہم کمزور ہوئے، آج بھی ہم کو مہلت ہے، یہ کربلا یہ آج کا دن، یہ کربلا یہ آج کا دن، کربلا کو 1400 سال پہلے 1380 سال پہلے واقع ہونے والے ایک واقعہ نہ سمجھیں، یہ دنیا کی حقیقت کو رونما کرتا ہے، سامنے لاتا ہے۔ حسین نے جو کام کیا ہے وہ کام اس لیے کیا کہ طاقت دیے ان لوگوں کو کہ جن کی خواہش اچھائی کو آگے بڑھانے کی ہے، کسی کو اچھائی آگے بڑھانا ہی نہیں ہے۔ اس بچے کو آپ کیسے پڑھائیں گے جو 10th کے بعد پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہو؟ میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہوں، آپ لاکھ بولیے، پڑھنا تو اسی کو ہے نا، پڑھنا تو اسی کو ہے، تو پڑھے گا کہ نہیں تو کیسا ہوگا؟ آپ اس کو انسپائر کرنے کی کوشش کریں گے، ہے یا نہیں ہے؟ عقل مندی یہی ہے کہ اس کو انسپائر کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے، اس کے فائدے یہ ہے، اس کے فائدے یہ ہے۔ حسین انسپیریشن ہے روح کے لیے، وہ روح جو اچھا کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ روح کی اچھائی سوسائٹی میں ہونی پڑے گی۔ روح اپنے آپ تک محدود ہو کے نہیں رہ سکتی، روح میں محدود ہونا ہے ہی نہیں، پھیلتی جاتی ہے، اور پھیلتی جاتی ہے تو خیر کی برسات کر دیتی ہے سوسائٹی میں، جو رحمت پھیلتی ہے، ہر روح میں وہ طاقت ہے کہ جو پھیلاتے جائے خیر کو، پھیلاتے جائے خیر کو۔ وہ روح کی طاقت سے حسین کا خطاب ہے، حل من ناصر ینصرنی، آئی ہماری آواز؟ روح کو آواز آئی نہیں آئی مولا کی؟ آج بھی کربلا کی صدا اس روح کو سنائی دے گی جو حسین کے لیے ہو، جو اپنے لیے ہو اس کو کچھ بھی نہیں سنائی دے گا، اس کو کچھ بھی نہیں سنائی دے گا۔ حسین نے صدا اس لیے بلند کی کہ تا قیامت جس کے دل میں تھوڑی سی بھی رمق ہو ایمان کی اور چاہتا ہو اطراف خیر ہی خیر دیکھے، شر کو دیکھ کر راضی ہو جانا انسان کو انسان باقی نہیں رکھتا۔ تین مرحلے ہوتے ہیں، ایک تو ہاتھ سے روکو، ایک زبان سے روکو، کم ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ دل میں اس کے تعلق سے نفرت کا احساس کرو۔ برائی کے مقابل میں تین، ہاتھ سے روک سکتے ہاتھ سے روکو، سب مل کے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، نہیں کر سکتے تو زبان سے بولو، اور وہ بھی نہیں ہوتا تو کم از کم دل میں اس کا احساس رکھو کہ یہ برائی ہے اور اس سے نفرت کرو. برائی سے اچھائی نکالنے کی کوشش نہ کرنا. برائی سے اس لیے ہم پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک ورضیت بہ. جو آپ کو پر ظلم کیا, جو آپ کو قتل کیا, اور وہ کہ جو راضی ہو گیا جب اس کو اطلاع ملی آپ کے قتل کی. برائی سے رضایت, برائی میں شریک ہونے کا کام ہے. ہم کو برائی سے نکلنا ہے, برائی سے بچنا ہے. ایک ہی راستہ ہے حسین کے پاس جانے کا, یطہرکم تطہیرہ کا راستہ ہے. یہ بتایا جا رہا ہے تطہیر شدہ ہے, تطہیر شدہ ہے. اپنی گناہوں کا بوجھ لے کر ان کے پاس مت جانا. توسل کر کے ان سے اپنے گناہوں کو کم کرتے جانا, بخشواتے جانا, اچھائیاں کر کے گناہوں کو چھٹواتے جانا. ان الحسنات یذہبن السیئات کے عنوان سے پھر ان کے پاس آنا. اس کے بعد دیکھو ہم تمہارے کو کیا درجہ دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. خر نے یہ ثابت کر دیا. کربلا ہوا کیا, شروعات ہوتی ہے نا, خر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ سمجھ آ گیا, مگر گناہ کیا ہوا ہوں, میرا گناہ بخش کر بخش دیا جائے گا. میں نے روب ڈال دیا بیویوں کے دل میں, کیونکہ میں پہلا وہ دستہ تھا جو آپ کے سامنے ہزار سوار لے کر آیا تھا, اور بیویوں کو احساس خوف ہونے لگا تھا. اور اب تو قلوب اولیاء ایک, اے مالک میں نے تیرے اچھے بندوں کا دل دہلا دیا, میں نے تیرے اچھے بندوں کا دل دہلا دیا, اب معافی چاہتا ہوں. امام کہتے ہیں معافی ہو چکی. کہتا ہے مجھے اجازت دے دیجئے. کہتے ہیں کہ مہمان ہے. کہتا ہے نہیں کہ میں جاؤں گا. جاتا ہے نام کے حساب سے شہادت نوش فرماتا ہے حسین سے, یہ خطاب لے لیتا ہے کہ تو حر ہے دنیا میں اور آخرت میں آزاد ہے. زہر بھی اسی شکل سے ہم دیکھتے ہیں. سعید کو تو وہ شہادت نصیب ہوتی ہے کہ جب امام زہر کے وقت نماز پڑھتے ہیں, جس کو نماز خوف کہتا ہے قرآن, سعید سامنے ٹھہر جاتے ہیں, تیر پر تیر کھاتے رہتے, نماز مکمل ہونے تک ٹھہرے رہتے, تیر کھاتے ہیں نماز کو قائم کرنے کے لیے. یہ عجیب شہید ہے کہ جس کی جان چلے گئی اقامت صلات میں, نماز کو قائم کرنے میں, اور وہ بھی کس کی نماز, نماز ہے رسول کی نماز, نماز دیگر گوش ہے رسول فاطمہ کے بیٹے کی نماز, ان کے ساتھیوں کی نماز, مولا کے دلیر کی نماز. یہ نمازیں پڑھی گئیں, یہ عبادتیں کی گئیں. شب عاشور تو صدائیں جو بلند ہو رہی تھی تکبیر کی, تسبیح کی, دعاؤں کی, ایسے لگ رہا تھا کہ شہد کی مکھی کے پٹھے سے جس طریقے سے بھن بناہٹ کی آواز آتی ہے, اللہ کا نام ایسے لیا جا رہا تھا. کیونکہ حسین نے مہلت ایک رات کی مانگی تھی, انی احب الصلاۃ, مجھے محبت ہے نماز سے. اللہ تیرے سامنے سر جھکانے سے مجھے محبت ہے. عبادت کو ڈیفائن کر رہے حسین کہ تیرے سامنے فقط سر جھکانا نہیں ہے, محبت کرنا ہے سر جھکانے سے. جھکاتے گئے سر, سلسلہ جاری رہا. ہاشمیین کی شہادت ایک کے بعد ایک, علی اکبر کڑیل جوان جاتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, قاسم شہید ہوتے ہیں, اونو محمد شہید ہوتے ہیں, عباس کے تین بھائی شہید ہوتے ہیں, عباس جاتے ہیں ایسے وقت جبکہ کوئی نہیں رہتا, اور پانی کی سبیل چاہتے ہیں, راستہ چاہتے ہیں کہ پانی تک پہنچوں. پہنچ تو جاتے ہیں لیکن واپس آتے وقت ہاتھ منقطع ہو جاتے ہیں، سر پر گرس پڑتا ہے، آنکھ میں تیر پیوست ہو جاتی ہے۔ حسین جا کر فقط یہ کہتے ہیں الان انقطع ظہری وقلتی لتی، اب میری کمر ٹوٹی ہے، اب میرے تدابیر کم ہو گئے ہیں۔ جب تک عباس سے حسین کو بھی ڈھارس تھی بیویوں کے علاوہ، اب یہ کمر ٹوٹا ہوا امام پلٹتا ہے فوجوں کی طرف، کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کوئی تمہارا گناہ نہیں کیا ہے، میں نے اس قرآن میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے حلال کو حرام کرا ہوں اور حرام کو حلال کیا ہوں، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے نتیجے میں تم مجھے قتل کرو، سمجھو کہ کیا کر رہے ہو، میں رسول کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، جگر گوشے رسول فاطمہ کا بیٹا ہوں، سب جانتے تھے لیکن حوصلہ نہیں ہوا۔ تب پھر صدا کرتے ہل من ناصر ینصرنی، ہل من مغیث یغیثنی، کوہرام مچ جاتا ہے خیام حسینی میں، خیموں میں سے آواز آنے لگتی ہے رونے کی کہ اب ہمارا والی اتنا تنہا ہو گیا۔ اشقیاء میں بھی کچھ ہوتے ہیں جو روتے ہیں مگر کسی کے پاس ہمت نہیں ہوتی، ویسی عبادت کیے ہوئے نہیں تھے۔ پلٹتے ہیں خیموں میں، رونے کی آواز ختم تو ہو جاتی ہے، علی اصغر کی آواز آتی رہتی ہے، کہتے علی اصغر کو مجھے دے دو، علی اصغر کی شہادت پیش کرتے ہیں، سنسناتا ہوا تیر، نظر کرتے ہیں آسمان کی طرف، کہتے ہیں مالک تو اس کا گواہ ہے، اس لیے میں اس کو برداشت کر پا رہا ہوں، تیرا سہارا لے کر یہ برداشت کر رہا ہوں، آسان نہیں ہوتا، حسین کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ غلاف شمشیر سے چھوٹی سی قبر کھودتے ہیں اور دفنا دیتے ہیں، اب تو ایسے اکیلے ہیں کہ اصغر بھی نہیں ہے، خدا حافظی کرتے ہیں، نکلتے ہیں، حملہ شروع کرتے ہیں۔ حسین کو اب دو کام کرنے ہیں، ایک تو حملہ کرنا، جنگ کرنا، اور دوسرے خیموں کی حفاظت کرنا۔ بہت دور تک نہیں جاتے، کچھ حملہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، پھر پلٹ کے آ جاتے ہیں، آ کر بلند آواز میں اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر کا، تاکہ آواز میری پہنچتی رہے تو بیویوں کو دھارت رہے کہ ابھی بھی والی ہے۔ ایک مرتبہ خیموں کی طرف رخ کرتے ہیں، جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تم لوگ بلا کے لیے آمادہ ہو جانا۔ بیویوں سے خطاب کرتے ہیں استعدوا للبلاء، بلا کے لیے، آزمائش کے لیے تیار ہو جانا، اللہ تمہارے دشمن کو نیست و نابود کرے گا اور اسے شدید عذاب دے گا۔ ہمت دلا کے اہل حرم کو نکلتے ہیں، حملہ شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پوروں نے مل کر اتنوں کو قتل نہیں کیا، 72 نے، جتنے اکیلے حسین نے کمر ٹوٹنے کے بعد قتل کیا ہے۔ جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں، اشقیاء دیکھتے ہیں کہ اگر پانی پی لیں گے تو تازہ دم ہو جائیں گے، آوازیں نکلتی ہیں کہ خیمہ پر حملہ کر دو۔ یہ آواز سن کر حسین تیزی سے پلٹتے ہیں۔ اس کے بعد جنگ کرنے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فاطمہ کا لال گھوڑے پر سنبھل نہیں سکتا، وہی خدا کے نام پر آگے بڑھا تھا، وہی خدا کے نام پر جنگ کر رہا تھا، اب جب گھوڑے سے زمین پر بھی آنا ہے تو وہی خدا کا نام لے کر آئے گا۔ رزن بخزائک و تسلیمن لعمرک، مالک میں تیرے ارادے پر راضی ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے سامنے تسلیم کرتا ہوں، لا معبودہ سوا کا تیرے علاوہ قابل عبادت تو کوئی ہے نہیں، یا غیاث المستغیثین، مدد کو بلانے والوں کے مددگار۔ یہ کہہ کر زمین پر آتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ سر حسین نوک نیزہ پر نظر آتا ہے، جناب زینب باہر نکلتی ہے، عمر ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی اس طرح قتل کر دیا گیا۔ تیاریاں ہوتی ہے، کہ جسد مبارک پر سے گھوڑے دوڑا دیے جائے، یہ بھی ظلم ہو جاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔